دعوة التبليغ دعوت اور تبلیغ علمی بنیادیں اور عملی مثالیں. آج کے درس میں صرف ایک حدیث کو میں نے چنا اور ایک حدیث پر بات ہوگی. یہ ایک عملی مثال میں بیان کر رہا ہوں. علمی بنیادیں اس میں سے تھوڑے سے نکالتے ہیں لیکن اصل میں علمی بنیادیں جو ہیں وہ اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. لیکن میرا طریقہ کیا رہے گا اس درس میں وہ اس ایک حدیث بطور مثال میں بیان کر رہا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 537 حضرت معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال بین انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. اذ اقص رجل من القوم, تو ایک شخص کو چھینک آئی نماز پڑھتے ہوئے. فقلت يرحمك الله, فرمانی القوم بابصارهم, تو ساتھی جو نماز پڑھ رہے تھے غور غور کے میری طرف دیکھنے لگے. فقلت وثقل امیا, میں نے کہا کہ میری ماں مجھے کھوئے. ما شأنکم تنظرون الی, تمہیں کیا ہو گیا ہے میری طرف کیوں گھور گھور کے دیکھ رہے ہو, ابھی سب کلام نماز میں ہو رہی ہے. فجعلوا یضربون بأیدیہم علی افخاذہم, تو اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پہ زور زور سے مارنا شروع کر دیا. فلما رأیتهم یصمتوننی, جب میں نے یہ دیکھا کہ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں. لیکنی سکت, بس میں خاموش ہو گیا. اب یہ قصہ تھا. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, بس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی ہے نماز سے فارغ ہو گئے. فبی ابی ہوا و امی, میرے ماں باپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان, اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نبی علیہ السلام پر قربان. ما رأیت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه, میں نے کبھی زندگی میں ایسا تعلیم دینے والا نہیں دیکھا, نہ پہلے اور نہ کبھی دیکھوں گا. بہترین تعلیم دینے والا اگر میں نے کسی کو اس دنیا میں دیکھا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فواللہ, اللہ کی قسم, ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی, مجھے دھتکارا نہیں, مجھے مارا نہیں اور مجھ سے بدکرامی بھی نہیں کی. قال, صرف یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, یہ نماز ہے اس میں لوگوں کی باتوں کی گنجائش نہیں. انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن, یہ تو صرف تسبیح کے لیے تکبیر کے لیے اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہے. او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, یا جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یعنی جب انہیں شک پڑ گیا کہ کون سے الفاظ تھے تو یہ فرمایا ساتھ صحابی نے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, یا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قلت, اب صحابی کی غلطی جو ہوئی نماز میں جو کلام ہوا ان کا جواب ہو گیا. قلت, وہ صحابی فرماتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انی حدیث عہد بجاہلیہ, یا رسول اللہ میں جاہلیت کے بالکل قریب تھا, ابھی ابھی میں مسلمان ہوا ہوں, میں نو مسلم ہوں. وقد جاء اللہ بالاسلام, اور اللہ تعالیٰ اس اسلام کو لے کے آیا. وان منا رجالا یاتون الکهان, ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نجومی کی طرف جاتے ہیں, جو کہانت کرتے ہیں, غیبی خبر دیتے ہیں, نجومی ہوں کی طرف جاتے ہیں. قال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فلا تأتهم, تم نہ جایا کرو. صرف ایک ہی لفظ. قال, پھر صحابی نے اور سوال کیا, ومنا رجال يتطيرون, ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بدشگونی کرتے ہیں. قال نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمايا ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. وہ ایسی چیز ہے ایسا خیال کے دل میں آتا ہے لیکن انہیں اس خیال کی وجہ سے رکنا نہیں چاہیے, یعنی جو کام کر رہے جا رہے ہیں اس بدشگونی کی وجہ سے رکے نہیں. اگر وہ رک جاتے ہیں مطلب بدشگونی انہوں نے کی ہے. قال قلت, اب تیسرا سوال, اب ایسا تعلیم دینے والا اگر کوئی سامنے ہو تو کس کا دل نہیں کرتا کوئی سوال نہ کرے. قال قلت ومن رجال يخطون, ہمیں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو رمل کرتے ہیں. خب جانتے ہیں رمل کرنا, رمل ایک زمین پہ ایسے لکیر مار کے ان غیب کی خبر دیتے ہیں کچھ لوگ. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كان نبی من الانبیاء يخط فمن وافق خطه فلا. اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے علیہ الصلاۃ والسلام جو خط کیا کرتے تھے, بس جس کا خط اس نبی کے خط کے ساتھ مل جائے تو وہ کرے. وضاحت میں بیان کرتا ہوں. قال, اب چوتھا سوال, اب پرسنل سوال ہے, ابھی تو لوگ کرتے تھے لوگ کرتے تھے, اب پرسنل سوال دیکھیں. سبھی فرماتے قال وکانت لی جاریہ, میری ایک لونڈی تھی, ترعى غنما لی قبل احد والجوانیہ, احد پہاڑ کے قریب اور جوانیہ کی بستی کے قریب بکریاں چرایا کرتی تھی. فطلعت ذات یوم, ایک مرتبہ میں نے دیکھا, فاذا الذئب قد ذهب بشاة, ایک بھیڑی آیا اور ایک بکری کو لے گیا. وانا رجل من بني آدم, میں بھی بنی آدم میں سے ایک انسان ہوں. اسف کما یسفون, مجھے بھی غصہ آتا ہے تکلیف ہوتی جیسے دوسروں کو ہوتی ہے. اور یہ فرمایا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افر اعتقها, کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ قال ائتني بها, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے میری طرف لے کے آؤ. فاتیته بها, بس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے گیا. فقال لها, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ قالت فی السماء, اس لونڈی نے کہا آسمان پر. اب لفظ دیکھیں فی السماء, آسمان پر. قال من انا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے, پیغمبر ہے. قال اعتقها فانها مؤمنه, فرمایا اسے آزاد کر دو, یہ مومن عورت ہے. یہ حدیث تھی. اس حدیث کی شرح میں تھوڑی سی دیر میں بیان کرتا ہوں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نو مسلم ہوئے, ابھی اسلام کی صحیح سمجھ نہیں آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ رہے تھے. ایک صحابی نے چھینک ماری, انہیں اتنا پتا تھا کہ چھینک مارنے والے کو یہ جواب دیا جاتا ہے, لیکن یہ علم نہیں تھا کہ کلام کرنا نماز منسوخ ہو چکا ہے, کیونکہ نماز میں کلام کرنا پہلے جائز تھا بعد میں منسوخ ہو گیا. تو جب انہوں نے نماز میں کلام کیا اور یہ کہا یرحمک اللہ, تو لوگوں نے گھور گھور کے دیکھا, تو رکے نہیں اور یہ گمان کے مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی, پھر کلام کیا. وتکل امیہ, عربی میں ایک محاورہ ہے, جب بڑی کوئی بات ہوتی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, جو ظاہراً بد دعا لگنے, بد دعا نہیں ہے کہ میری ماں مجھے کھوئے, ایک محاورہ ہے, جب کوئی بڑی مشکل ہوتی تو یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں عربی میں. کیوں میری طرف گھر گھر کے دیکھ رہے ہو؟ پھر اور کلام, جب میں نے اس طریقے سے بات, انہوں نے رانوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا زور سے, پھر میں خاموش ہو گیا. جب نماز ختم ہوئی, اب صحابی کو یہ علم ہو چکا میں غلطی کر چکا ہوں, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کرنا ہے, لیکن کیا فرماتے ہیں, کیسا سامنا ہوا اور کیا جواب ملا, قصہ بعد میں بیان کیا, رہے الفاظ پہ غور کیا آپ نے؟ فبی ابی ہوا وہ امی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ قربان ہو صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور صحابہ کرام نے صرف ماں باپ نہیں, سب کچھ قربان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہمارے یہ ایمان ہے. بدبخت لوگ رافضی صبح و شام لعنت بھیجتے ہیں صحابہ پر, یہ بدبخت لوگوں کو پتہ نہیں کہ صحابہ کرام نے کیا کیا, اپنے ماں باپ قربان کر دیے, سب کچھ قربان کر دیا. یہ صرف کہنا نہیں, یاد رکھیں صحابی زبان سے ایسے نہیں کہتے, جب وقت آتا ہے تو کر کے بھی دکھاتے ہیں, یہ دعویٰ نہیں ہے. آج کے کچھ چند مسلمانوں کی طرح دعویٰ نہیں ہے زبان سے, کہنے کو تو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کریں گے دین کے لیے, جب وقت آتا ہے سب سے پیچھے ہوتے ہیں, چھپ جاتے ہیں. فبی ابھی ہوا امی, حقیقت آنکھوں سے دیکھا ہے, تاریخ گواہ ہے, اپنا سب کچھ قربان کر دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے. آگے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہترین تعلیم دینے والا کبھی میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں اور نہ کبھی دیکھوں گا. جو ساتھی دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں ذرا غور سے سنیں, اگر آپ بہترین داعی بننا چاہتے ہیں, بہترین استاد بننا چاہتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ بہترین استاد ہے کون اور بہترین استاد کی کیسے پیروی کی جائے. اور سب سے پہلی بنیاد ہے جو بہترین استاد کی, بہترین تعلیم دینے والے کی ہے, نرمی, جو آج بہت سارے لوگوں میں نہیں ہے. نماز میں غلطی ہوئی, کلام ہوا نماز میں, دوسروں کی نمازوں کو بھی تھوڑا سا خلل ہوا, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس مسئلے کو بیان کیا کہ وہ صحابی جو جاہل ہیں خود فرما رہے ہیں, وہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ ایسا تعلیم دینے والا نہ کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف دو تین الفاظ میں بات سمجھا دی, بس یہ نماز جو ہے نا, کیونکہ صحابی کو علم نہیں کہ نماز کی کیا قدر ہے یا کلام کرنا جائز ہے کہ نہیں, یہ علم نہیں تھا انہیں. لیکن آپ دیکھیں نبی علیہ وسلم کیا علم دے رہے ہیں, یہ نماز جو ہے اس میں کلام کرنا اس لیے نہیں کہ اس میں کلام کی جائے, لوگوں کی کلام اس نماز کا حصہ نہیں بن سکتے, اس میں گنجائش نہیں ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے نماز میں, یہ بھی بیان کر دیا. جب ایک ہی سے منع فرمایا آگے حل بھی بتا دیا. اور آج کے دائیں کو یہی میں دعوت دیتا ہوں, یہ میں گزارش کرتا ہوں, جب آپ ایک مسئلے کو دیکھیں یہ غلط ہے, ساتھ حل بھی آپ کو آنا چاہیے. آپ کسی کو روکتے ہیں اگر کسی برائی سے, تو آپ اچھائی بھی ساتھ بیان کریں, یہ بھی بیان کریں کہ یہ کیوں بری ہے. اب یہ فرما دیا کہ نماز کلام کے لیے نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے, تسبیح تکبیر اور قرآن القرآن, نماز یہی ہے کہ نہیں, یہ کچھ ہوتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے وہ ذکر اللہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر. اب صحابہ کو علم ہو گیا, بات ختم ہو گئی. لیکن جب یہ دیکھا کہ ایسا تعلیم دینے والا موجود ہے اور عقیدے میں کچھ بگاڑ, مجھے شک ہے کوئی بگاڑ تو نہیں عقیدے میں, ابھی نو مسلم ہوئے ہیں, تو سب سے پہلا سوال کس چیز کا کیا, عقیدے کا کیا. کیونکہ یہ جو نجومی ہیں غیب کی خبر دیتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں غیب کا, تو ان صحابی نے سب سے پہلا سوال کیا. کچھ لوگ نجومی کی طرف جاتے ہیں, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا, صحابی سے پہلے کیا یہ بیان کیا کہ میں ابھی نو مسلم ہوا ہوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ابھی یہ نو مسلم ہے, کیسے دعوت دینی ہے. نجومی کے پاس کچھ لوگ جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نہ جایا کرو, تم نہ جایا کرو, بات ختم ہو گئی. اب سوال یہ ہے دلیل کیوں نہیں بیان کی, بے دلیل کیا ہے, ہم تو یہ بات کہ ہر بات میں دلیل ہونی چاہیے. اس لیے اس شخص کی عقل ابھی سے اتنی سمجھ سکتی ہے, اس لیے دلیل بیان نہیں کی. جب اس شخص نے دیکھا کہ اتنا آسان, اتنا پیچیدہ مسئلہ تھا میرے لیے, اب جواب اتنا آسان آ گیا, تو دوسرا سوال کیا ہے. اور آپ یاد رکھیں جب آپ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کریں گے تو اور سوال بھی کریں گے, آپ نے صرف ایک دفعہ سختی کرنی ہے تو کوئی سوال نہیں کرے گا پھر. اور داغ مطلب یہ نہیں کہ ایک گروپ کی صورت میں, جیسے میں نے پہلے بیان کیا, آپ اپنے گھر میں ہیں, آپ کا بیٹا ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, آپ نے سختی کی ہے, تو ایک مسئلے کے بعد دوسرے نہیں آپ سے بات کرے گا. وہ کوئی اور نرم چیز دیکھے گا اپنے ارد گرد, کوئی نرم ہے, اس کا چاچا ہے, اس کا ماما ہے, نہیں یہ باہر کوئی دوست ہے. اپنے اندر جو مشکل ہے وہ کسی نہ کسی بتا کے رہے گا, لیکن کسے بتائے گا, جو نرمی اختیار کرے, جسے پتا ہو کہ کیسے مسئلے آسان کیے جاتے ہیں. اس لیے نرمی سب سے پہلی بنیاد ہے دعوت تبلیغ کے کام میں, اور اپنے گھروں میں بھی. ہم دعوت صرف ایک گروہ کی صورت نہیں دیتے باہر جا کے, اپنے گھروں میں جو اپنے بچے ہیں, اپنی بیوی ہے, اپنے گھر والے ہیں, جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو نرمی سے سینہ کوشادہ کر کے اس مسئلے کو سنیں اور اس کا احسن طریقے سے جواب دیں. تو سمپل جواب تھا, نہ جایا کرو, جائز نہیں ہے. پھر سوال کیا کہ کچھ لوگ بدشگونی کرتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر دل میں سوچ ہے تو کوئی حرج نہیں, انسان کی فطرت کبھی ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو رکنا نہیں چاہیے. بچگو نے کیا ہے, کالے بل نے رستہ کاٹ لیا, آج کے دن خراب ہو گیا, چھت پہ کوا بیٹھا ہے, آج کو مصیبت آئے گی, راستے میں جا رہا ہے کسی کام پہ, ایک شخص کانا ہے اسے دیکھ لیا, آج کے دن خراب ہو گیا. اب اس کانے سے بےچارے شخص کا کیا قصور ہے, اس بلی کا کیا قصور, اب یہ بلی نفر نقصان کی مالک ہو گئی ہے, یا یہ بےچارا کوا آپ کا نفر نقصان کا مالک ہو گیا ہے, یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اگر دل میں خیال آئے تو کوئی حرج, اگر اس پہ اگر عمل کر لو پھر بچگونی ہے, پھر شرک ہے, یاد رکھے, اور بچگونی شرک ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپیرہ تو شرک, اپیرہ تو شرک, بچگونی شرک ہے, بچگونی شرک ہے. اور اگر کسی کے دل میں یہ سوچ آ بھی جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے, اس کو پتا ہے, اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک, کہ اللہ تعالیٰ خیر اور اچھائیاں صرف تیری طرف سے ہیں, اور یہ پرندہ بھی تیرا ہے, اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. پرندہ کہاں سے بیچ میں آ گیا, طیارہ کا لفظ پرندے سے لیا گیا ہے. پچھلے زمانے میں جاہلیت میں کیا کرتے, اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے, مثال شادی کرنی ہے فلان جگہ پہ, پرندہ اٹھاتے ہاتھ میں, ایسے آسمان پہ کی طرف پھینکتے ہوا میں, اگر دائیں جانے مڑ جاتا تو کام اچھا ہے کرو شادی جاتے, اگر وہ بائیں جانے مڑ گیا تو شادی نہیں کرتے. سفر پہ جانا ہے, تجارت کا مال خریدنا ہے, اب پرندہ بےچارہ سب کچھ کر رہا ہے, اور وہ بےچارے یہ انسان پرندے کو دیکھتا ہے, اللہ کرے دائیں جانے مڑ جائے, وہ بےچارہ کبھی ادھر جا رہا ہے, جہاں وہ جا رہا ہے بس ان کی قسمت وہی ہے. تو یہ بےچارے انسان تھے, وہ تو پیر پیر سے لے گئے, تیر پرندے کو کہتے ہیں, یہاں سے لفظ لیا گیا, اور پھر یہ بڑھتے گیا. کسی نے گدھے کی آواز سنی, یہ مصیبت ہے, یا کوئی مشکل آ گئی ہے, کسی نے کوئی چیز دیکھی, کوئی چیز محسوس کی, خارش ہو رہی بھی دائیں ہاتھ میں. اب اس کے مختلف تفسیر, کوئی کہتا پیسہ آئے گا, کوئی کہتا ہے پیسہ جائے گا, پتہ نہیں. اب یہ خارش ہو گئی ہے, اب اس کے کیا تعلق ہے نفع نقصان سے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو یہ بیان کر رہے ہیں جو نو مسلم ابھی ہوئے ہیں, کہ اپنا عقیدہ پختہ رکھو, جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن طریقہ کیا تھا؟ سختی والا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے, بچگونی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یہ تم نے کیسے سوچا؟ بالکل نہیں, بالکل درمی سے اگر ہوتا ہے, دل میں خیال آتا ہے, کوئی حرج, اس پہ عمل نہیں کرنا. اور اس کی نشانی کیا ہے بچگونی کی؟ اگر کوئی شخص رک جائے, مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں امبیسی میں پاسپورٹ رینیو کرانے, باہر نکلے بلی کالے بلی نے رستہ کاٹ دیا, اگر واپس جاتے ہو اور اپنے اس کام کو پورا نہیں کرتے ہو امبیسی میں جا کے, تو آپ نے بچگونی کی ہے, شرک کیا ہے. یا آپ یہ کہتے ہو آج ادھر نہیں جاتا, بلی نے رستہ کاٹ, دوسرے کام کی طرف جاتا, یہ بھی شرک ہے. اس کی نشانی ہے بچگونی کی, کہ کوئی عمل جو کرنے جا رہا اس سے رک جاؤ, اگر رک گئے ہو تو بچگونی کی ہے, اگر رکے نہیں ہو, پرواہ نہیں کی اور اس کام کو کر دیا, یہ ہوا نہیں ہوا الگ بات ہے, لیکن آپ کے عقیدے میں یہ ہے کہ میں ایک کام کر کے رہوں گا, بلی کا کیا قصور بیچاری کا, تو یہ بچگونی نہیں ہے. بات سمجھ آئے گی؟ نہیں, ارادہ تبدیل کرنے کیا مطلب ہے؟ ہاں وہ تو الگ بات ہے آپ کی, مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کو ذہن میں پاسپورٹ بھی رینیو کرنا ہے, تو دوسرا کام بھی کرنا تھا, جوزاک طرف بھی جانا تھا, پہلے وہ کام کر لیتا ہوں, کوئی حرج نہیں, لیکن بلی کی وجہ سے نہیں, یہ یاد رکھیں, کیونکہ یہ دل کا عمل ہے اور دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر دل میں یہ ڈر ہے کہ ادھر پہلے نہیں جاتا کیونکہ بلی نے راستہ کاٹا, پھر تو شرک ہے. اگر یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ بلی تو گزر ہی جاتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن میں پہلے جوزاد میں کام کر کے آتا ہوں, پھر یہ کام کروں, پھر کوئی حرج نہیں. پھر تیسرا سوال جو ہے وہ اس سے زیادہ مشکل ہے تھوڑا سا. کچھ لوگ خط لگاتے ہیں اور قسمتیں بتاتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس صحابی کو ایک راستہ دکھا رہے ہیں. فرما سکتے تھے کہ یہ جائز نہیں, پہلے بھی فرما چکے ہیں نہ کرو نہ کرو. کیا فرمایا ہے؟ ایک نبی ایسا کرتے تھے, بس جس کا خط اس نبی کے ساتھ مل جائے تو اس کے لیے جائز ہے. پھر کیا مطلب ہے؟ دو چیزیں اس میں فوائد ہیں, یاد رکھیں. نمبر ایک, کہ ایک نبی تھا اللہ تعالیٰ کا نبی, جس پہ وحی نازل ہوتی تھی, وہ خط لگاتا تھا, خط میں کیا نظر آتا تھا انہیں, لیکن وحی کے ذریعے انہیں علم ہو جاتا کہ کیا کرنا ہے, وہ بتا دیتے. اور آج وحی کے دروازے بند ہو چکا ہے, اگر کوئی شخص آج رمل کرتے اسے وحی نازل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ وحی کے دروازہ بند ہو چکا ہے, اب وحی نازل ہونے والی نہیں, وحی نازل ہوتی ہے نبی پہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, کسی اور کوئی اور نبی آنے والا نہیں, آخری نبی ہیں. اور جس پہ رمل کی وجہ سے وہی نازل ہوتی تھی وہ ختم ہو گیا مسئلہ. اب جو رمل اب کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے جس کی رمل نبی کی رمل کے ساتھ مل جائے تو وہ جا کے کرے. تو کسی کی مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی, کیونکہ دروازے بند ہو چکا ہے. لیکن یہ بات کیوں فرمائی؟ اب یہ بات دلیل کیا رہی ہے؟ دلیل کیا ہے کہ آگے جو مسئلہ بیان ہوگا دلیل کے ساتھ ہوگی, اور دلیل کون بیان کرتے؟ نبی بیان کرتا ہے. دیکھیں تدرج آہستہ آہستہ کس طریقے سے اب دلیل کی طرف لے کے آئے کہ دلیل بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں اور اسی میں حق ہوتا ہے, اس کی اتباع کرنی ہے. پھر جب اس صحابی نے دیکھا کہ اتنی بڑی اچھی بات ہو رہی ہے, میں اپنا پرسنل مسئلہ کیوں نہ بیان کروں, ابھی تک تو لوگ کرتے تھے میں تو نہیں کرتا تھا, تو اب ایسا مسئلہ بیان کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ ایک لونڈی تھی میری, بکری چرائی کرتی تھی, ایک بھیڑے بکری کو لے گیا. میں بھی انسان غصہ آتا, میں نے زوردار تماشا مارا, لیکن رحم تھا دل میں. تو کیا کرتا؟ دیکھیں رجوع کس کی طرف کیا مسئلے کے حل کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا. اور یہ بھی سبق ہے, جب بھی کوئی مشکل ہو رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ علماء کی طرف. مصیبت ہے, پریشانی ہے, کوئی جھگڑا ہے, کوئی مسئلہ ہے, علماء کی طرف رجوع کریں. اور سب سے بہترین عالم کون تھے اس زمانے میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور رجوع کیا, اور حل کتنا اچھا پیارا حل دیکھیں آپ. سب سے پہلے انہیں منع کیا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا, تاکہ انہیں علم ہو کہ کسی پہ ظلم کرنا اچھی بات نہیں. دوسری بات, اسے لے کے آؤ. لونڈی آ گئے, سب سے پہلا سوال این اللہ, یہ کیوں نہیں پوچھا کلمہ سناؤ؟ ایمان کی نہ ہمارے یہاں کیا نشانی ہے؟ کلمہ ہی نشانی ہے کہ نہیں؟ سوال کیا کیا, این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس لونڈی نے آسمان کی طرف دیکھے, اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید ہے. اگر یہ سوال کر لیتے اور وہ جواب ہی دے دی کلمہ کا یہ مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بات ختم ہو جاتی. لیکن ایمان کو دیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا دروازہ کھول رہے ہیں. کیا سمجھ بھی ہے کلمے کی کہ نہیں؟ زبان سے صرف کہنا ہے یا عمل بھی, کوئی پتہ بھی ہے, علم بھی ہے کوئی؟ اور اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, یہ توحید اسماء و صفات ہے. کہ اس کو یہ نہیں پتہ صرف کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی, بلکہ یہ بھی پتہ ہے کہ اسماء و صفات بھی کیا ہے. یہ کون ہے؟ جاہل امی لونڈی, جس کو کسی چیز کا علم نہیں. اس کو یہ علم صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ, بلکہ یہ بھی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر, آسمانوں پر عرش پر, یہ بھی علم ہے. یہ فطرت سے بیان کیا ہے. لیکن آج کے اکثر جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں, وہ کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ کون سا علم ہے پتہ نہیں مجھے, وہ کہاں سے حاصل کیا ہے. قرآن مجید کی دلائل سے, حدیث کی دلائل واضح بیان کرتی ہیں, رحمک اللہ, اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, آسمانوں پر ہے. اور ایک امی لونڈی بھی یہی جواب دیتی ہے. اور آج کل کے کچھ لوگ جو اپنا عالم کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ دوسرا سوال کیا, میں کون ہوں؟ اب کلمہ پورا تو ہونا ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا محمد رسول اللہ, ایک جز تو جواب دے دیا پاس, لیکن اب دوسرا باقی ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بس اب امتحان سے پاس. یہ جانتی ہیں کہ یہ پیغمبر ہے اور پیغمبر پیغام لے کے آتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ تو مشکل کشا ہے, سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. دیکھیں ایک اس لونڈی کا ایمان تو دیکھیں, تو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بڑا انعام عطا فرمایا. ایک لونڈی کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ آزادی. لیکن کب عطا فرمایا؟ جب اس کے توحید کو دیکھا اور عقیدہ کو دیکھا. اور توحید اور صحیح عقیدہ ہر مصیبت سے نجات کا ایک طریقہ ہے, جسے اکثر لوگ غافل ہیں. آئیے دیکھتے چند, میں اس میں تقریباً 30 پوائنٹ میں نے بیان کیا, ابھی بس صرف میں بیان کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں. اس میں ہمیں عملی فائدہ کیا ملتے ہیں اس حدیث جو میں نے بیان کیا دو دفعہ؟ نمبر ایک, نماز با جماعت کی فضیلت ہے, جسے اکثر آج کے مسلمان غافل ہیں. یہ صحابی نئے مسلمان ہوئے, لیکن یہ علم ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنی اور فرض ہے. نمبر دو, صحابہ کرام کا نماز با جماعت ادا کرنے کا اہتمام. نمبر تین, چھینک آنے پر سنت طریقہ یہ ہے کہ جو چھینک مارے وہ کہے گا الحمدللہ، اور جو سن رہا ہے وہ کہے گا یرحمک اللہ، اور جواب میں وہ کیا کہے گا؟ ویصلح یدیکم اللہ ویصلح بالکم، جزاک اللہ خیر. چوتھے نمبر پر امر بالمعروف نہی عن المنکر. صحابہ کرام جانتے تھے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اور نماز کے دوران ہی انہوں نے روکنے کی کوشش کی. جب یہ پتہ چلا کہ یہ ساتھی ہے غلطی کر رہا ہے تو نماز کے دوران ہی روکنے کی کوشش کی. اور امر نہی عن المنکر سے آج بہت سے مسلمان غافل ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھیں، نماز قائم ہو چکی ہے اور لوگ روڈ پہ بیٹھے ہیں، نہیں کہتے ہیں نماز قائم، اتنا تو کہہ سکتے بھی نماز قائم ہو چکی ہے، چلے مسجد کی طرف، بس آپ کا کام ہو گیا. صحابہ کرام کو دیکھیں کس طریقے سے نماز کے دوران بھی انہوں نے کوشش کی کہ ہمارا ساتھی غلطی نہ کرے. اور یاد رکھیں دعوت تبلیغ جو ہے آپ کی ساری زندگی میں ہے. ضروری نہیں کہ آپ سہ روزہ لکھواؤ یا چلے یا دس دن لکھواؤ یا چھ مہینے یہ لکھواؤ، آپ کی ساری زندگی میں دعوت تبلیغ ہے. اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، باہر اپنے پڑوسیوں میں، اپنے کام میں جہاں پہ کرتے ہو تو آپ دعوت تبلیغ کا کام ہر وقت کریں. اور اس کے لیے جس میں نے پہلے بیان کیا ہے بنیادی علم حاصل کریں، کیونکہ بغیر علم کی دعوت نہیں ہوتی، یاد رکھیں. اب علم جب تک نہیں آتا آپ لوگوں کو کیا دیں گے؟ اب جاہل کچھ دے سکتا ہے، یہ خالی بوتل ہے، اس میں کچھ حاصل ہو سکتا ہے آپ کو؟ جب تک اس کو پانی سے نہیں بھریں گے آپ اسے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. اور جاہل بھی کسی کو جہالت تو دے سکتا ہے لیکن اسے راہ راست کی طرف بلا نہیں سکتا. اس لیے یاد رکھیں، یہ بہت اہم بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن شدید ترین عذاب کا سامنا کریں گے. تین، نمبر ایک وہ شخص جس نے نبی کو قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا. نمبر دو وہ شخص جو لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے. اور نمبر تین تصویریں بنانے والے، شدید ترین عذاب ہوگا. تو یہ دوسرا جو ہے جو لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر رہا ہے، اسے علم ہونا چاہیے کہ دعوت دینی ہے، اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سمجھانی ہے تو پہلے علم حاصل کرو پھر لوگوں تک پہنچاؤ. کیونکہ اگر اپنی مرضی سے کوئی بات کرو گے، اگرچہ وہ ظاہراً اچھی کیوں نہ ہو اور شریعت کی مخالف ہو گئی، تو پھر تو تیری خیر نہیں، پھر تو شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ لوگ راہ راست سے ہٹ گئے. اور آج کل کی جتنی بھی دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں، جتنی جماعتیں موجود ہیں، ہر گروہ اپنی طرف بلاتا ہے، میں حق پر، وہ کہتے ہیں میں حق پر، وہ کہتے ہیں میں حق پر ہوں، اور لوگ بےچارے دھڑا دھڑ جا رہے ہیں اور گمراہی کی طرف غرق ہو رہے ہیں. تو دعوت و تبلیغ علم کے ساتھ کرنی ہے اور حکمت کے ساتھ. اور آگے بھی اس میں انشاءاللہ یہ بیان کروں گا. نمبر چھ، اگر نماز کے دوران کلام ہو جائے جہالت میں یا غلطی سے تو نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی شخص نماز میں بات کرے، کلام کرے، تو نماز باطل ہو جاتی ہے، دوبارہ سے نماز پڑھ لے. یہ کہاں سے فائدہ ملا؟ کہاں اور اس میں کون سا لفظ ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز اڑانے کی نماز کا حکم نہیں دیا کہ جا کے دوبارہ نماز پڑھ لو. نمبر سات، نماز میں حرکت نماز کی بہتری کے لیے جائز ہے. سب اکرام رانوں پہ ہاتھ مارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نہیں حکم دیا کہ تم جا کے نماز دوبارہ پڑھ لو. اور اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں موبائل بج رہا ہوتا ہے اور لوگ بند نہیں کرتے جو بھول جاتے ہیں، تو نماز کے دوران آپ موبائل بند کر سکتے ہو. نماز کے لیے، نماز کے اندر حرکت نماز کی بہتری کے لیے جائز ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں ذوالیدین کی حدیث مشہور ہے، ابھی وقت میں بیان کرتا کہ نماز میں حرکت بھی نماز کے لیے جائز ہے. نمبر آٹھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام کے دلوں میں کہ اپنے ماں باپ بھی قربان اور سب کچھ قربان کر دیا. نمبر نو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین تعلیم دینے والے ہیں، ان سے اچھی تعلیم دینے والا نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہوگا اور نہ کبھی ہوگا. نمبر دس، اچھے معلم اور اچھے استاد کی جو بنیادی صفات ہیں ان میں سے نرمی اور حکمت سب سے پہلے ہیں. نمبر گیارہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور دوسروں کے ساتھ پیش آنے میں بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے بھی یہی حکم ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ہم بھی ویسا ہی کریں، چاہے نماز ہے، عبادات ہے، معاملات ہیں، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. نمبر بارہ، اسلام میں نماز کی اہمیت اور کلام کی گنجائش نہیں، پہلے کلام کی گنجائش ہوتی تھی نماز میں، پھر یہ بات منسوخ ہو گئی. نمبر 13، اگر کوئی شخص حدیث بیان کر رہا ہو اور اسے شک پڑ جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں تو معنی بیان کر سکتے، معنی جو ہے، لیکن ساتھ یہ کہے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 14، جہالت اور لا علمی گمراہی ہے اور اسلام علم اور نور ہدایت ہے. نمبر 15، داعی کو مدعو کی حالت کا علم ہونا چاہیے کہ اس کی کیا حالت ہے، علم کی کتنا اسے علم ہے اور اس کا ایمان کتنا ہے، یعنی نو مسلم ہے نہیں ہے، عبادت میں کیسا ہے، نمازی ہے یا بے نمازی ہے، تو اس کے مطابق ہی وہ اس کی دعوت کرے. نمبر 16، کہانت علم نجوم حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نجومیہ کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کر لیتا ہے تو وہ کافر ہے. جو شخص نجومی کے پاس گیا اور اس کی تصدیق کر لی وہ کافر ہے. اور دوسری روایت میں جو شخص نجومی کے پاس جاتا ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں ہے. ایک شخص کہتا ہے میں شہولیہ جا کے دیکھتا ہوں نجومی کرتے کیا ہیں، وہ چلا گیا اور دیکھ لیا اس نے تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں. لیکن اگر وہ گیا اور اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں اتنا پھیل چکا ہے، 300 روپئے گم ہو گئے، چوری ہو گئے، تو 200 نجومی کو دے گی. اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں، 200 نجومی کو دے دیتی ہیں، 100 کے لیے کفر کیا، 100 کے لیے. کبھی سوچا وہاں تک کہ میں 300 چورے، کس نے چرایا؟ اب 100 کی نہیں پڑی اسے، یہ پڑی کس کی ضرورت ہوئی تاکہ گھر برباد ہو اور یہ جھگڑا ہو، قطع رحمی ہو. اب وہ نجومی اپنا عمل شروع کر دیتا ہے جس میں ایک اگر سچ ہو تو 100 جھوٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے اسے یہ شرم بھی نہیں آتی کہ کتنے گھر ٹوٹیں گے اس وجہ سے، 100 روپے کی وجہ سے وہ فلاں نے کیا ہے. اسے اگر تصدیق کر لیا اس عورت نے یا اس شخص نے جو اس کے پاس اس کی طرف گیا ہے تو وہ کافر ہے. اگر کوئی ساتھ کوئی دوسرا شخص یا کوئی دوسری اس کی سہیلی تھی، اس نے کہا میں دیکھتی ہوں کرتا کیا ہے، میں اس کو مانتی نہیں ہوں، میں جانتی ہوں غلط ہے، لیکن دیکھتی ہوں کرتا کیا ہے، تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں. اور میں تک بہنوں سے معذرت چاہتا ہوں، میں عورتوں کا لفظ اس لیے میں نے استعمال کیا کہ اکثر یہ چیز ملوث ہمارے معاشرے میں عورتیں ہی ہیں، اور اکثر ان نجوموں کے پاس جو رش لگا رہتا ہے عورتوں کا لگا رہتا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ. لیکن اگر کوئی شخص اس نجومی کی طرف جاتا ہے اسے آگاہ کرنے کے لیے اور اسے سمجھانے کے لیے کہ یہ غلط ہے تو وہ جائز ہے، نہ کفر ہے اور نہ اس کی نماز میں کوئی مشکل ہے. ٹھیک ہے. نمبر 17، بچگونی شرک ہے، میں نے اسے بیان کیا، اور بچگونی کرنے والا بھی مشرک ہے، تو اسے یاد رکھیں. اور بچگونی شرک اصغر ہے، یاد رکھیں، شرک اکبر نہیں ہے، شرک اصغر ہے. اور شرک اکبر کی طرف ایک ذریعہ ہے جو آج تو یہ شخص ان عام چیزوں میں نفع نقصان کی ملکیت سمجھ رہا ہے، تو کل وہ کسی بزرگ کو دیکھے کہ بھی وہ یہ نفع نقصان اس کے سپرد کر دے گا، وہ پھر شرک اکبر کی طرف وہ چلا جائے گا، اسے علم بھی نہ ہوگا. نمبر 18، رمل کرنا حرام ہے اور شریعت میں جائز نہیں، میں بیان کر چکا ہوں. نمبر 19، شرک کی طرف ہر راستے کو شریعت نے بند کر دیا اور اس کا خاص طور پہ اہتمام کیا. صد ذرائع ایک خاص دین کا حصہ ہے کہ جو بھی راستہ شرک کی طرف جاتا ہے شریعت نے اس کے سدے باب کر دیا. نمبر 20، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خیر خواہ ہیں، اور جو بھی خیر ہے تا قیامت خیر آنے والی ہے اس امت کو سمجھا دیا اور بیان کر دیا واضح طریقے سے. کوئی ایسا خیر نہیں جو اپنی امت کے لیے چھوڑ کے نہ گئے ہوں، اور کوئی ایسا شر نہیں جسے کھول کھول کے بیان نہ کر کے گئے ہوں. نمبر 21، قسم کھانا بغیر کسی کے کہنے پر جائز ہے. اب صاحب نے کہا واللہ قسم کھائی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ قسم کھاؤ، یا کسی نے کہا تھا قسم کھا کے بتاؤ؟ نہیں. اور یہ جائز ہے اگر کوئی شخص کوئی بات بیان کر رہا ہے اور یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا، تو کوئی بات نہیں، جائز ہے. ضروری نہیں کہ وہ سامنے والا کو کہے کہ میں تصدیق اس وقت نہیں کروں گا جب تک کہ آپ قسم لکھاؤ گے، اگر وہ خود ایسے بیان کر دیتے ہیں قسم کھا رہے تو کوئی حرج نہیں. نمبر 22، اللہ تعالیٰ کہاں ہے یہ سوال کرنا جائز ہے کسی کے عقیدے کو جاننے کے لیے. کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ سوال کرنا جائز نہیں، اگر جائز نہ ہوتا تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال نہ کرتے، تو یہ سوال کرنا بھی جائز ہے، سمجھانے کے لیے کسی کو جائز ہے. نمبر 23، اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر عرش پر ہے. نمبر 24، عربی زبان میں حروف الجر جو ہے فی و عن و علی جو ہیں یہ ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں، یہ کہاں سے فائدہ لے رہا؟ سورہ نے کیا کہا، آسمان فی السماء، فی کا لفظ ہے میں، ہم ترجمہ کرتے ہیں پر، آسمان کے اوپر، تو یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ کیا ہم نے کوئی رد بدل کیا، تبدیل کیا؟ کیونکہ آسمان میں کہتے ہیں کہ آسمان کے اندر، اور یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے بالکل خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز گھیر نہیں سکتی، جب ہم میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس مطلب کیا آسمان میں نعوذ باللہ تعالیٰ کو گھیرا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ. تو فی کا مطلب ہے پر, آسمان کے اوپر. اس کی دلیل کوئی ہے قرآن مجید سے, کسی حدیث سے, کسی کو یاد ہے کہ فی کی جو ہے وہ اعلیٰ کے معنی میں بھی آتی ہے, اعلیٰ اوپر ہے. کوئی حدیث ہے یا کوئی آیت؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اصلی بن ہوں فی جدو النخلی. قرآن مجید میں فرعون نے کیا کہا ان جادوگروں کو, کہ میں ان کو جدو النخل میں, ان کھجور کے درختوں کے اندر میں دبا دوں گا. کیا وہ سلب جو کرتے ہیں اندر کرتے ہیں یا باہر کرتے ہیں؟ سولی کیسے چلاتے ہیں؟ باہر چلاتے ہیں. تو فی کا لفظ استعمال ہو لیکن اس کا مطلب ہے اعلیٰ. اور ایسے حدیث میں بھی ہے ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء. من فی الارض کیا مطلب؟ کیڑے مکوڑے جو زمین کے اندر ان پہ رحم کرو, یہ جو زمین کے اوپر ہے ان پہ رحم کرو, یہ زمین کے اوپر ان پہ رحم کرو تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر رحم کرے گا. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے. نمبر 25, اللہ تعالیٰ کی صفت العلو, کہ اللہ تعالیٰ اونچائی پہ ہے. اس کا اثبات کہ اللہ تعالیٰ اونچائی پہ ہے. اور جو مخالفین ہیں جہمی معتزلہ اشاعر وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اونچائی پہ نہیں ہے. نمبر 27, لوگ فطرت پر پیدا ہوئے. نمبر 28, توحید ہی ہر ہلاکت سے نجات کا طریقہ ایک اور ذریعہ ہے. نمبر 19, توحید کی قدر و عظمت جس کے دل میں بیٹھ گئی وہ دنیا بھی کامیاب ہوا اور آخر میں بھی کامیاب ہوا. نمبر 30, توحید اسماء و صفات توحید کا ایک حصہ ہے اور اس کا علم بھی ہر مسلمان کو آنا چاہیے. نمبر 31, ایمان کی علامتوں میں سے, نشانیوں میں سے ایک نشان یہ ہے کہ اچھا عقیدہ ہو مسلمان کا, ورنہ اگر عقیدہ اچھا نہیں ہے تو صرف دعویٰ ایمان کا, حقیقی ایمان نہیں ہے. نمبر 32, جب پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں تو راستہ, آسان راستہ اور قریب ہو جاتا ہے. اذا ضاق الامر اتسع, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فإن مع العسر یسرا, إن مع العسر یسرا لا یغلب العسر یسرین. دو دفعہ یسر ہے, ایک دفعہ عسر ہے. جب کوئی مصیبت بڑھ جاتی ہے کسی بندے پر تو یاد رکھیں اب آسانی قریب آ گئی ہے. پہلے لوڈی بیچاری تنگ تھی, تکلیف تھی, جب اسے زوردار تماچا لگا اس کا مطلب ہے اب آسانی آ گئی ہے اور آزادی قریب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. هل يبقى سؤال؟ صحیح. یہ سوال ہے کہ کچھ ایسے مشینیں ریلوے اسٹیشن پر جو وزن کی مشینیں ہیں, اگر کچھ ایسا وہاں پہ کھڑا ہو جائے ایک چٹ نکلتی ہے وہاں پہ وزن لکھا ہوتا ہے, آگے کی طرف کتنا وزن ہے, پیچھے کی طرف تقدیر لکھی ہوتی ہے. اب وزن کے لحاظ سے بھی تقدیر بیان کرنے لگے لوگ, مجھے پتہ نہیں. میں نجومی کی بات کروں یا تو لوگ بہت ایڈوانس ہو گئے اب تو. نعوذ باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو ایسی مشین کی طرف جائیں نہیں. اب اس مشین کے اندر ہی شیطان ہے تو کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم سے یہ اندیشہ نہیں کہ تم صبر کوشش کرو گے دنیا میں. یہ سوال ہے اور اچھا سوال ہے, ہے تو شرک کے بارے میں لیکن موضوع سے تھوڑا سا چلے بیان کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم سے یہ اندیشہ نہیں, یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے, البتہ یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے کے مقابلے میں رغبت کرو گے. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اور حدیث نمبر کے ساتھ لکھا ہے 1344. جب امت محمدیہ شرک نہیں کر سکتی تو پھر کیسے لوگوں کو مشرک بنایا جاتا ہے؟ والسلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, کیا خیال ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے. یہاں پر لفظ امت کا لکھا ہے کہ تم سے یہ اندیشہ نہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ امت نہیں, حدیث صحیح لکھی, میں نے یہ سمجھا کہ امت کا لفظ بیچ میں آ گیا, حدیث میں امت کا لفظ نہیں ہے. اور سائلہ نے بھی جزا اللہ خیر, سائلہ پتہ نہیں سارے پتہ نہیں کہاں سے آیا سوال. بہرحال تو جس نے یہ سوال لکھے اس نے بھی انصاف کیا. اکثر لوگ جو مخالفین یہ حدیث لے کے آتے ہیں اور لفظ امت کا استعمال کرتے ہیں جو کہ حدیث میں نہیں ہے, لیکن الحمدللہ اس سائل نے انصاف سے کام لیا. اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ مجھے تم سے یہ اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. امت مخاطب نہیں ہے. اور صحابہ کبھی شرک کر سکتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا کہ امت میں شرک نہیں آئے گا. امت میں شرک آئے گا تو اس کی بہت ساری دلائل ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے قوم میں تضاد نہیں کرتے, کیونکہ سب وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں, اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دوس قبیلے کے جو بت ہے اس کے ارد گرد عورتوں کا مجمع نہ ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شرک ہے کہ نہیں؟ تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک شرک اس امت میں. دوسری بات میں ہے, جب تک کہ اس امت میں کچھ گروہ شرک نہیں کریں گے واضح الفاظ میں, تو امت میں شرک تو آئے گا. لیکن تم میں سے یعنی صحابہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, مجھے ڈر نہیں کہ تم میں سے کوئی شرک کرے گا. کیوں؟ کیونکہ تعلیم دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں, اور ان کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کبھی شرک کریں گے. دوسرا سوال ہے, یا عزیزے میں بڑی تبلیغ جماعت کا ایک پاس کیا حل ہے؟ بڑھتی تبلیغ جماعت کا آپ کے پاس کیا حل ہے؟ یا عزیزیا میں بڑھتی تبلیغ جماعت کا آپ کے پاس کیا حل ہے؟ وہ غلط دین ظاہر ہو کر پھیلا رہے ہیں, وہ صحیح بخاری کو نہیں مانتے. یہ کہہ کر کہ امام ابو حنیفہ بخاری سے پہلے آئے, امام ابو حنیفہ کی حدیث صحیح ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اب کیسے روکو جی تبلیغ جماعت بڑھ رہے ہیں, یہ لوگ بڑھے کیسے روکیں انہیں؟ کیا خیال ہے کیسے روکیں گے؟ ابھی میں نے بات بیان کی دوسرے درس میں, اصل درس دعوت دے علم کے ساتھ. ان کے پاس علم نہیں ہے, یاد رکھیں. جس علم کی تلاش میں جاتے ہو علم الفضائل ہے. جاتے علم فضائل کیسے کہتے ہیں؟ نماز کی کیا فضیلت ہے, روزے کی کیا فضیلت ہے, ذکر کی کیا فضیلت ہے, دعوت تبلیغ کی کیا فضیلت ہے. کیا یہ دین اسی لیے اترا کہ صرف فضیلت سمجھتے رہو؟ ایک شخص ہے وہ جانتا ہے کہ نماز کی فضیلت کیا ہے, اچھی طرح جانتا ہے, لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے, اس کو کوئی فائدہ ہے؟ دوسرا شخص ہے دس سال کا بچہ ہے, پتہ ہی فضیلت کیا نماز کی, لیکن پانچ وقت باجماعت نماز ادا کرتا ہے سنت طریقے سے. کون بہتر ہے؟ یہ دوسرے والا بہتر ہے. فضیلت پتہ ہی نہیں کیا فضیلت ہے نماز کی, لیکن نماز باجماعت پانچ وقت ادا کرتے پہلے صف میں کھڑا ہو کے. تو علم المسائل ضروری ہے میرے بھائی. علم الفضائل اچھے ہیں, لوگوں کو رغبت ہوتی ہے عبادت کی طرف بلاتے ہیں. آپ نے لوگوں کو کہا کہ نماز اچھی ہے, نماز پڑھو, نماز جنت کا راستہ ہے, نماز برائی بدی سے بچاتی ہے. لوگوں کو سمجھ آئی, لوگوں نے نماز پڑھی لیکن غلط طریقے سے نماز پڑھی. ان کی نماز ہے, اس کی صحیح بخاری کی مثال دیکھیں, حدیث المسیء صلاۃ. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیا فضیلت نہیں جانتے نماز کی؟ کیا ہے؟ جانتے ہیں. مسجد میں آئے, نماز پڑھی, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, دوبارہ جا کے نماز پڑھو, دوبارہ جا کے تین دفعہ نماز دہرائی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کیا فرماتے پتہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اچھی نماز جانتے ہی نہیں, مجھے بتائیے نماز کیسے پڑھو. علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے تعلیم دیں. اب یہ فضیلت کی تعلیم دی جا رہی ہے یا مسائل کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے؟ علم المسائل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حدیث میں ارکان نماز بتا دیے, کون کون سے رکن ہے نماز کی جس میں آپ نے غلطی کی ہے بتا دی. کیا لوگوں کو یہ بتاتے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ وہ کہتے حنبلی نماز ہے, شافعی نماز ہو, حنفی نماز پڑھتے رہو. کیا نماز اتنی قسم کی ہو گئی ہے؟ نماز تو ایک ہی تھی نبی اسلام کے زمانے میں, محمدی نماز صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو جیسے پڑھتے رہو, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نماز ضرور پڑھو. یہ علم الفضائل ہے. اور فضائل اعمال کتاب آپ سب جانتے ہیں, اس کا نام کیا ہے؟ فضائل اعمال کیوں ہیں؟ سب کے سب فضائل موجود ہیں. ایک مجھے اس میں سے ایک ورقہ دکھا دیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. ایک ورقہ دکھا دیں, دعوت تبلیغ کا پورا چیپٹر ہے دعوت تبلیغ, دعوت تبلیغ کیسے کرنی ہے, ایک دکھا دو مجھے. لیکن کیا ہے فضیلت بیان کی, تم بھی نکلو, بس گھر سے نکلو. تو یہ تبلیغ جماعت کو اگر روکنا ہے تو جو وہ غلطی کرتے ہیں اس غلطی کا توڑ ڈھونڈو. غلطی کیا ہے؟ علم کی غلطی ہے. بےچارے جاہل, وہ خود کہتے ہیں ہم جاہل ہیں. ہم خود علم کی تلاش میں جاتے ہیں. بڑا تعجب کی بات ہے, جاہل جاتے جاہلوں کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے. عوام الناس عالم ہیں, وہ یہ خود کہتے ہیں ہم جاہل ہیں, ہم علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور جاتے کہاں ہیں؟ عوام الناس کی طرف. عوام الناس کے عالم ہیں تو جاہل جاتے جاہل کی طرف, اینڈ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے, اچھائی ہوتی ہے, جہالت بھی ہوتی ہے, اندھیرے ہوتے, اور کیا ہوتا ہے؟ اور رہے گی یہ بات کہ امام ابو حنیفہ امام بخاری, میرے بھائی یہ بہت غلط بات ہے. امام ابو حنیفہ کے امام بخاری سے کیا تعلق ہے مجھے بتائیں. اور اکثر ساتھی ہماری یہ غلطی کرتے ہیں جو ان کی مخالف بات کرتے ہیں, امام ابو حنیفہ کی بات آتی ہے پھر امام بخاری کی بات آتی ہے. بھائی امام بخاری نے احادیث کو جمع کیا ہے, اور امام ابو حنیفہ نے فقیہ عالم تھے, محدث نہیں تھے, فقیہ عالم تھے. انہوں نے فقہ پہ بات کی, انہوں نے کوئی کتاب لکھی نہیں فقہ کی حقیقتا. دعوت اور تبلیغ, علمی بنیادیں اور عملی مثالیں, یہ دوسرا درس ہے. اور آج کے درس میں صرف علمی باتیں کروں گا, کوئی عملی مثال اگر وقت نہیں ہے, وقت ہو تو بیان کروں گا چھوٹی سی مثال, ورنہ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں. جتنے لوگ بھی دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں, چاہے انفرادی طور پر اپنے گھروں میں یا چاہے اجتماعی طور پر کسی گروہ کی صورت میں, وہ ایک قرآن مجید کی صورت اور چار یا پانچ آیتیں بطور دلیل پیش کرتے ہیں, اور ان آیات کا میں مفہوم اور تفسیر بیان کرتا ہوں, اور ان آیات سے جو اہم بنیادیں ہیں تقریباً 15-20 کے قریب ہیں, وہ جتنے بھی ہو سکے وہ بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے جو سورت ہے, جو پہلی دلیل بیان کرتے ہیں, سورۃ العصر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, قسم ہے زمانے کی سارے انسان خسارے میں ڈوبے ہوئے ہیں, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آئے اور اچھے عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور وصیت کی. اور یہ بنیادی صورت ہے دعوت اور تبلیغ میں, جس کی سب سے زیادہ اور اہم احکام اس صورت میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز قسم سے شروع کیا, والعصر, اور قسم کے مسائل وقت نہیں میں بیان کروں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اپنے مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھا لیں. والعصر والفجر واللیل والنہار والشمس, جتنی بھی آپ یہ قسمیں موجود ہیں قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اپنے مخلوق میں سے کسی بھی قسم کھا لیں, جائز ہے ان کے لیے. لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر اللہ کی قسم کھائے, غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے قسم کھانی ہو تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے ورنہ خاموش ہو جائے. اور قسم اللہ تعالیٰ نے زمانے کی کھائی, زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ وما علم, حکمت یہ ہے کہ جتنی بھی دور آئیں گے یا جتنی زمانے گزر چکے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی رہے گی جو ابھی بیان ہو رہی ہے. کیونکہ زمانہ تین قسم کا ہوتا ہے, جو زمانہ گزر گیا وہ ماضی ہے, جو ابھی گزر رہا ہے یہ حاضر ہے, اور جو آئے گا وہ مستقبل ہے. تو جو زمانہ گزر گیا اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی قانون رہا, اور دور حاضر میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے, اور مستقبل تک قیامت تک یہی قانون رہے گا. کیا قانون ہے؟ بے شک انسان خسارے میں ڈوبا ہوا ہے. میں ڈوبا کا لفظ سے استعمال کر رہا ہوں, لفی خسر, فی کہتے ہیں ورفیہ کے لیے, الماء فی الکأس, اب پانی ہر جگہ سے گھرا ہوا ہے, گلاس نے پانی کو ہر جگہ سے گھیرا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو الفاظ چنے ہیں, ذرا غور کر کے پتہ چلے گا یہ صورت کتنی عظیم ہے. ان الانسان, بے شک انسان, الانسان سارے کے سارے انسان, امیر غریب, چھوٹا بڑا, مرد عورت, جتنی بھی انسان ہیں, جو آدم کی اولاد میں سے ہے جسے انسان کہا جاتا ہے, سب کے سب خسارے میں ہیں. اور انسان کون سے؟ مکلف, یاد رکھیں. کیونکہ جو مکلف نہیں ہے, پاگل ہے یا بچہ ہے, وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے. نفی خسر, پھر تأکید کی لام کے ساتھ, فی ورفیہ کے لیے, یعنی انسان خسارے سے ہر جگہ سے گھرا ہوا ہے, خسارے نے انسان کو ہر جگہ سے گھیرا ہوا ہے, سوائے ان لوگوں کے جن کی یہ چار صفات ہوں. الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, کس چیز پہ ایمان لائے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان, ارکان ایمان جو چھ ہیں. اب یاد رکھیں, قرآن مجید جہاں پر بھی آپ یہ لفظ پڑھیں الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے, یہ چھ ارکان ایمان جو ہیں, اور یہ بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتے. نمبر یہ کہ چھ رکن ہیں, اور پھر یہ کون کون سے چھ رکن ہیں, کیسے ایمان لے کے آنے, بغیر علم کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. تو ایمان کا مطلب یہاں پہ اکثر علماء نے علم ہی لیا ہے, کیونکہ ایمان کی بنیاد علم ہے. وعمل الصالحات, چلو ایمان لے کے آئے اور علم بھی حاصل کیا, کیا کافی ہے خسارے سے بچنے کے لیے؟ نہیں, عمل بھی کرنا ضروری ہے. وعمل الصالحات, جو آپ کو علم ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اچھا, عمل بھی کر لیا, اب خسارے سے جان بچ گئی؟ ابھی بھی نہیں. وتواصوا بالحق, جو علم آپ نے حاصل کیا اس پہ عمل کیا, آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا بھی حق ہے, ان تک پہنچاؤ. اور یہ ہے دعوت اور تبلیغ کی سب سے پہلی بنیاد, حکم کہ آپ نے دعوت دینی ہے اور تبلیغ کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ علم اور عمل. جب یہ حاصل ہو جائے پھر دعوت اور تبلیغ کا کام کرو. جب تک یہ دو حاصل نہیں ہوتے آپ کا کوئی فائدہ نہیں, نہ کسی دعوت کا اور نہ کسی تبلیغ کا. تو لفظ دیکھیں تواصل, تواصل کی کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیں, وصیت کرنا, اور تفاعل سے ہے. تفاعل دو گروہ میں یا دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے, اکیلا بھی تفاعل کا لفظ ہو نہیں سکتا عربی زبان میں. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آپ جو کام کرو گے اور لوگوں تک یہ دعوت پہنچاؤ گے تو آپ اکیلے نہیں ہوں گے, آپ کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی ہوں گے, ان کو بھی شامل کر لینا, اور اچھے کام میں دوسروں کو بھی بلا لینا تاکہ وہ آپ کی مدد کریں, اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اس طریقے سے حق بات پہنچاؤ. یہ تواصل. بالحق, لفظ حق کا استعمال کیا, اور حق کا فائدہ یہ ہے اس آیت میں, اس سورت میں, کہ کچھ لوگ دعوت اور تبلیغ تو کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے کرتے ہیں, گویا کہ ظاہراً وہ دین ہی کی طرف بلاتے ہیں لیکن حق کی طرف نہیں بلاتے. انسان کی جو عقل میں ضروری ہے کہ وہی حق ہو, حق وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو جائے. اسے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اس سورت میں خاص طور پہ کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرو, وصیت کرو دین سمجھانے کی, یہ بھی لفظ استعمال ہو سکتا تھا اور صحیح ہے, لیکن یہاں پہ لفظ استعمال ہو حق کا. دعوت اور تبلیغ تب کرنی ہے اور اس وقت کریں جب آپ کو حق کا علم ہو جائے, اور حق کی طرف ہی لوگوں کو بلانا ہے, اور حق وہی ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا ہے. ابھی جان چھوٹی کہ نہیں خسارے سے؟ ابھی بھی نہیں. آمنوا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے غفور و رحیم ہے. اگر یہ صبر کی بات بیچ میں نہ ہوتی تو کتنی پریشانی ہوتی. شاید کوئی ایسا شخص ہو جو دعوت تبلیغ کا کام کر سکتا ہو, اللہ کی قسم اگر صبر نہ ہو تو پتہ نہیں زندگی انسان کیسے گزارے. اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں اگر کسی کو مصیبت ہو اور بیچارہ پریشان ہو تو اسے یہ کہتے ہیں اگر سب کے صبر کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ تو جا کے اختیار کرو. صبر کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دکھایا ہے اور اس پہ عمل کرنے سے مفت کا اجر و ثواب. ایک بندہ مریض, اس کا آپریشن ہونا ہے, اس کا پیٹ, اس کے پیٹ کو پھاڑنا ہے, اب وہ کیا کر سکتا ہے بیچارہ؟ صبر کے علاوہ تو اور راستہ ہے؟ صبر نہیں کرتا پیٹ ویسے پھاڑیں گے, تو بہتر ہی صبر کر کے اپنے پیٹ کو آپریشن کروا, بہتر نہیں ہے؟ تو صبر وہ اللہ تعالی کی طرف سے عظیم انعام اور نعمت ہے جسے اکثر لوگ غافل ہیں. اور کافی ہی نہیں کہ صبر کرو, بلکہ صبر کے ایک دوسرے کو وصیت و نصیحت بھی کرو, کیونکہ اکثر ساتھی صبر کے مسئلے کو سمجھتے نہیں. اور جب بھی آپ حق کی بات لوگوں کو کرو, لوگوں کو کرو گے تو لوگ آپ کے راستے میں ریکارڈ پیدا کریں گے اور آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو صبر کرنا, پیچھے نہیں ہٹنا, تواصل بالصبر. اور یہ ہتھیار ہے ہر داعی کا. صبر وہ عظیم ہتھیار ہے, جس کے پاس نہیں تو اس کے پاس یاد رکھ کچھ بھی نہیں, کیونکہ ہر تھوڑی بات چھوٹی سی بات سے ناراض ہونا جھگڑنا یہ داعی کا کام نہیں ہے, اور اس میں بگاڑ زیادہ ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہی نہیں, کیونکہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں, حق, اور حق بغیر صبر کے آپ کسی کی طرف پہنچا ہی نہیں سکتے. اور سب سے بڑی مثال کس کی ہے, میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور طائف کا سفر سب کے سامنے ہے کس طریقے سے انہوں نے یہ سفر طے کیا. 5000 فٹ کی بلندی, 120 کلومیٹر پیدل چلتے بغیر کسی سواری کے پیدل. اس کے لیے آج جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بعد انہیں کا فضل و کرم ہے. جتنی مصیبتیں اور جتنی پریشانیاں انہیں ہوئیں وہ سب کو ایک طرف کر کے اسی دین کی دعوت دیتے رہے, اور آج مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک یہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرا رہا ہے. سورۃ الاسد کے بارے میں یہ اہم باتیں تھیں. اب دیکھیں سلف صالحین سورۃ الاسد کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا ھذہ السورۃ لکفتہ, اگر اللہ تعالیٰ بطور حجت پورے کائنات میں صرف یہی سورت اتار دیتے تو ان کے لیے کافی تھی. اس سورت میں سب کچھ تو ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جاءت بالکمال کلہ, ایک ہی سورت میں سارے کا سارا کا سارا کمال ہے. وہ کیسے, انسان کا کمال دو چیزوں سے ہوتا ہے, ان یکمل نفسہ وان یکمل غیرہ, اپنی تکمیل کیسے ہوتی ہے, علم سے اور عمل سے, اور دوسروں کی تکمیل کیسے ہوتی ہے, دعوت سے اور صبر سے. تو اس صورت میں پورا کا پورا خیر موجود ہے, اور انسان اپنے آپ کو بھی کامل کرتا ہے اور کمال کی بلندیوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے, اس طریقے سے اپنے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی لے کے جاتا ہے. اور شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور رسالہ اصول ثلاثہ کی جو آغاز شروع کی ابتدائی کلمات ہیں وہ کیا ہیں, اعلم رحمك الله انه يجب على انه يجب علينا تعلم اربعة مسائل. اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. دیکھیں الفاظ, دیکھیں شیخ محمد عبد الوہاب کی جتنے بھی تصنیفات ہیں آپ دیکھیں ان کا آغاز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی شروع ہوتا ہے. یہ جان لو اللہ تعالیٰ تم پر ہم سب پر رحم کرے کہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم چار چیزوں کا علم حاصل کریں, چار مسائل کو جان لیں. نمبر ایک العلم, وهو معرفة العبد ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم ودينه ودين الإسلام بالأدلة. سب سے پہلا علم حاصل کرنا, کس چیز کا علم, اللہ تعالیٰ رب ہے, اللہ تعالیٰ کا علم کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, اللہ تعالیٰ واحد الہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات جو توحید کا علم ہے. نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم, کیونکہ سیرت نبویہ کیسی تھی. اور نمبر تین دین اسلام دلیل کے ساتھ بیان کرنا. دوسرے نمبر پر العمل به, اس پہ عمل کرنا جو اپنے علم حاصل کیا. تیسرے نمبر پر الدعوت الیہ, اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. اور چوتھے نمبر پر الصبر علی الاذی فی, صبر کرنا جتنی بھی تمہیں پریشانیاں ہوں اس کی وجہ سے. اور دلیل قوله تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چند میں نے باتیں بیان کی, علماء کے بہت سارے اقوال ہیں اس صورت عظیم صورت کے بارے میں. ساتھیوں سے گزارش ہے جیسے آپ نے تفسیر کو سنا ہے اور علماء کے اقوال کو سنا ہے تو یہ بھی ساتھ یاد رکھ لیں, اور یہ دعوت کے کام میں بہت مؤثر صورت ہے. یاد رکھیں جتنی بھی گروہ دعوت کا کام کرتے ہیں اور اس صورت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں تو اسی صورت میں, ایک ہی صورت میں ان کے بہت سارے جو غلطیاں کرتے ہیں ان کا رد موجود ہے. دوسری جو دلیل پیش کرتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے, ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن, سورة النحل آیت نمبر 125. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ, اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ لوگوں کو. کس چیز سے, حکمت سے, موعظة حسنہ سے, اور جدال بالتی احسن سے. میں صرف علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات بیان کرتا ہوں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں جو کو آپ دعوت دینے جاتے ہیں، تین قسم کے لوگ ملتے ہیں آپ کو. ایک ایسے لوگ ہیں جو حق کو چاہتے ہیں اور حق کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن ان کو راستہ نظر نہیں آتا کہ حق ہمیں کہاں سے حاصل ہو اور کوئی ایسا شخص جو ہم حق کی طرف لے کے جائے. ان کو دعوت دینی ہے حکمت سے. دوسرے قسم کے ایسے لوگ ہیں جو حق کی تلاش میں نہیں رہتے اور حق کی مخالفت بھی نہیں کرتے. عام لوگ ہیں، نماز کا وقت ہے، باہر کھڑے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. عوام الناس جو ہیں، السلام علیکم. تو ان لوگوں کو کیسے دعوت دینی ہے؟ بالموعظۃ الحسنۃ، حق کی تلاش بھی نہیں اور حق کی مخالفت بھی نہیں. نماز کے باہر کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف دل میں نہیں ہے. تو ان کو کیا کرنا ہے؟ موعظہ. موعظہ کہتے ہیں ایسی باتیں بیان کرنا جس سے سامنے والے کا دل نرم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اسے موعظہ کہتے ہیں. لیکن موعظہ کیسا ہونا چاہیے؟ حسنہ. اگر اسے ڈرانا بھی ہے تو احسن طریقے سے، یہ شرط ساتھ لگا دی ہے. کیونکہ برے طریقے کا ڈرانا بھی موجود ہے، لوگوں کو جھڑکنا بھی موجود ہے، لوگوں کو دھکے دینا بھی موجود ہے. یہ نہیں، الفاظ استعمال کریں سب سے اچھے اور طریقے بھی آپ کا سب سے اچھا ہونا چاہیے. تیسری قسم کا گروہ جو ہے، جو تیسری قسم کے لوگ ہیں، وہ حق کی تلاش بھی نہیں کرتے لیکن حق کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور سننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ جس سامنے جو بات بیان ہو رہی ہے ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچے تو صحیح، ہو سکتے یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہو، بالکل نہیں. مخالفت، اس سے پہلے کہ آپ اپنی بات پوری کریں پہلے دوسری بات لے کے آئیں گے، اس کا جواب پورا نہیں ہوگا تیسری بات لے کے آئیں گے، تیسرے کا جواب پورا ہوگا چوتھی بات لے کے آئیں گے، بس اسی میں آپ کو گھمائے رکھیں گے. تو ان لوگوں کے ساتھ جو طریقہ تھا اور طریقہ کیا ہے؟ الجدال، لیکن باللتی احسن. کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں جدال میں، سارا وقت گزر جاتا ہے، آواز اونچی، جھگڑا ہوتا ہے آخر میں، یا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یا اگر زیادہ اچھے جھگڑ لڑائی نہیں کرتے لیکن اس طریقے سے الگ ہو جاتے ہیں کہ ایک دوبارہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا دوبارہ نہیں کرتے. یہ بات بالکل درست نہیں. جدال کرنا ہے باللتی احسن. احسن طریقے سے کیسے جدال ہوگا؟ سب سے پہلے جو غلط عقائد اس کے دل میں ہے وہ نکالو، پھر اس کے بعد حق اس کے دل میں ڈال دو. یہ جدال باللتی احسن ہے. اگر آپ جدال کو یہ سمجھتے ہیں جو حق آپ کے پاس ہے وہی اس کے کان میں زبردستی ٹھوستے رہو، تو وہ کبھی نہیں سمجھے گا. سب سے پہلے یہ ثابت کرو کہ وہ غلط کیوں ہے. جب یہ ثابت کر لو غلط کیوں، پھر اس کے بعد یہ ثابت کرو تم کیسے حق پہ ہو. جدال باللتی احسن. تیسری دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، آل سورة آل عمران آیت نمبر 110. تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایسی بہترین امت تھے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. کیوں بہترین تھے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے تھے، وتنهون عن المنكر اور برائی سے روکتے تھے، اور وتؤمنون بالله اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے. اور اس آیت میں امت کی خیریت اور بہتری کس میں ہے؟ امر بالمعروف عن المنکر میں، اور یہ دعوت اور تبلیغ کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. لیکن یاد رکھیں جہاں پر امر بالمعروف ہے اس کے ساتھ ہی نہی عن المنکر ہے. کہیں بھی دیکھیں آپ قرآن مجید میں یا کسی حدیث میں، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا صرف امر بالمعروف اکیلے ہو. جہاں پر امر بالمعروف ہے وہاں پر نہی عن المنکر بھی ضرور ساتھ ہے. اور جس نے بھی دور میں تفرقہ کیا اس نے اس موضوع کو سمجھا ہی نہیں، اس کو پتہ نہیں کہ دعوت تبلیغ کی بنیاد کیا ہے یا کیسے کی جاتی ہے. کیونکہ احکم الحاکمین سبحانہ و تعالی جب اپنے پاک کتاب میں یہ بات بیان کر لیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں اکٹھے کرنا ہے، پھر کسی کی ضرورت نہیں کہ دونوں کو الگ الگ کرے اور یہ حجت بیان کرے کہ لوگوں میں تفرقہ نہ ہو. اگر ہم لوگوں کو نہی عن المنکر بیان کریں اور لوگوں کو کہیں یا سگریٹ نہ پیو، بھائی تم سود نہ کھاؤ، لوگ ناراض ہوتے بےچارے. جو سود کھاتا ہے کھانے دو، جو سگریٹ پیتا ہے پینے دو، بے نماز ہی اس کی مرضی ہے، جو شرک کرتا ہے کرنے دو، ہمیں اسے کیا ہے. تم لوگوں کو صرف معروف کی طرف بلاؤ، اچھائی کی طرف بلاؤ، جب وہ اچھے ہو جائیں گے تو پھر برائی بھی رک جائے گی. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پتہ نہیں کہاں کی یہ فقہ ہے. احکم الحاکمین سبحانہ وتعالیٰ کے تو یہ حکم ہے، جہاں پر امر بالمعروف ہو وہیں پر نہی عن المنکر بھی ضروری ہے. جہاں پر آپ نماز کا حکم لوگوں کو دو کہ نماز پڑھو، اس کے ساتھ ساتھ ہی انہیں منع کرو کہ سود بھی نہ کھاؤ. جو برائی اس شخص میں ہے آپ کے سامنے، ایک شخص آپ کے سامنے آتا ہے ابھی ابھی مزار سے باہر نکل کے آ رہا ہے اور اپنے جسم میں پورا وہ دیواروں کے ہاتھ لگا جسم سے لگا رہا ہے. اب ہاتھ پکڑ دیا, نماز اچھی چیز ہے, نماز برائی سے روکتی ہے, نماز پڑھا کرو. ابھی نماز تو پڑھ کے آ رہا ہے بےچارا, وہ کہاں سے آ رہا ہے, لیکن کیا اس کی نماز نماز ہے؟ تو آپ کس امر معروف کی بات کر رہے ہیں؟ اسے شرک سے کیوں نہیں منع کرتے؟ جو شرک ابھی کر کے آیا ہے, اور شرک ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی عبادت نہیں رہتی, جو سارے کے سارے عمل کو اکارت کر دیتا ہے, جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتی ہے, اس کے شرک سے کیوں نہیں منع کرتے؟ کہ دنیا جی سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے, یہ حکمت نہیں ہے. حکمت کون سی ہے؟ جو احکام الحاکمین بیان کرے, یہ جو آپ جیسے لوگ بیان کرے, حکمت کی کس میں حکمت ہے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو سنیں یا آپ کے راستے پر چل کے لوگوں کو صرف امر معروف کی دعوت دیں اور نہیں امر کو پسے پش ڈال دیں. ٹائم کافی ہو گیا, ابھی تھوڑا سا ہے. تو یہ ایک اور آیت ہے آخر میں جو سب سے اہم ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سوره يوسف ایت نمبر 108. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کو کہہ دیجئے, هذه سبيلي, هذه اسم اشارہ, کس کے لیے؟ هذه قریب کے لیے, سبیلی میرا راستہ, ادعو الى الله, اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں, على بصیرہ, بصیرت پہ, بصیرہ کہتے ہیں وہ علم جو دل کو روشن کر دے, جس پہ یقین ٹھہر جائے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہی حق ہے. انا میں, وہ میں اتباع جو میرے اتباع کرتے ہیں, وہ سبحان اللہ رحمہ اللہ, وہ سبحان اللہ, اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, وما انا من المشرکین, اور میں مشرکوں میں سے نہیں. اس صورت کے الفاظ دیکھیں ذرا, قل, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اشرف الخلق نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو دعوت کرنے والوں کے سردار ہے, یہ بات آپ ہی ان کو بیان کر دیجئے, سننے والے جو بھی سن رہے ہیں, جو بھی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں, اعلان کس سے کروا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا رہے ہیں, اور یہ سب سے بڑی پہلی حکمت ہے. چاہے تو اللہ تعالیٰ خود بیان کر دیتے, لیکن کیونکہ دعوت اور تبلیغ کی بنیاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے ہیں, اور لوگوں کو حکم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اعلان بھی اس کی زبان سے کروا رہے ہیں, ان کی زبان سے کروا رہے ہیں. قل هذه سبيلي, هذه اسم اشارہ ہے, اور اسم اشارہ موجود چیز کے لیے ہوتا ہے یا غیر موجود چیز کے لیے ہوتا ہے؟ جو چیز موجود ہو, جو آپ کے سامنے ہو, جس کو آپ دیکھ رہے ہو. سبیلی میرا راستہ, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کوئی محسوس چیز ہے, کوئی برج جو نظر آتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں. تو لفظ ہادی کیوں استعمال ہوا؟ اس لیے استعمال ہوا, واللہ اعلم, کہ اتنا صاف واضح اور روشن راستہ ہے کہ ہر انسان کو جس کے دل میں ایمان ہے اور اس کی عقل صحیح ہے, اس کو یہ راستہ نظر آئے گا. جیسے ایک محسوس راستہ نظر آتا ہے آپ کو, ایک روڈ, ایک برج نظر آتی ہے, اسی طریقے سے اس شخص کو بھی یہ راستہ نظر آئے گا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں. ہادی سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. ادعو الى اللہ, سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف, یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف. سب سے پہلے بنیاد دعوت کی ہے توحید. جب بھی دعوت کی بات کرنی, سب سے پہلے آغاز توحید سے ہی کرنا ہے. وہ دعوت دعوت ہی نہیں جس میں توحید نہ ہو, یاد رکھیں. اور توحید تفصیل کے ساتھ بیان کرنی ہے, کیونکہ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, وہ شیعہ بھی کہتا ہے, قادیانی بھی کہتا ہے, اور صوفی بھی کہتا ہے. لیکن جب آپ یہ تفصیل بیان کریں گے کہ مشکل کشائی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, حاجت روائی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے, یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے, یا غوث مشکل کشا کہنا شرک ہے, یہاں پر جھگڑا ہوتا ہے. کہتے نہیں جی, یہ ہم نہیں سننے والے. تو اس لیے جب بھی توحید کی بات کریں, تفصیل سے بات اس طریقے سے بیان کریں. ادعو الى اللہ کا یہ فائدہ بھی ہے کہ میں کسی گروہ کی طرف نہیں بلاتا ہوں اور نہ بلاؤں گا, اور سننے والا بھی سنے, کسی گروہ کی طرف نہ بلانا. جب بھی بلانا تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے, اور یہ اخلاص, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا کیا کہتے ہیں؟ اخلاص. اللہ بصیرہ, علم یقینی کے ساتھ دعوت دو, بغیر علم کے دعوت نہ دو, بیٹھے رہو اپنی جگہ پہ. اگر دعوت دینی ہے تو ایسا علم آپ کو ہونا چاہیے جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہو, علم بصیرت والا علم, جس کی ایک ایک چیز کا آپ کو علم ہو. نماز کے لوگوں کو بلاتے ہو, پھر خود سیکھو نماز کیا ہے, نماز کیسے پڑھنی چاہیے, نماز کا ترجمہ کیا ہے. جب سمجھ لو, لوگوں کہو اب نماز پڑھو, جو اگر میں خود نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکتا تو اسے کیا دعوت دوں گا نماز, کون سی نماز پڑھو؟ اور آج کل تو ویسے بھی اللہ کا رحم فرمائے نمازوں کی بہت ساری قسمیں ہوں گی, یہ حنفی نماز ہے, یہ مالکی نماز ہے, یہ شافعی نماز ہے, محمدی نماز کہاں ہے؟ اس محمدی نماز کی طرف لوگوں کو بلاؤ. انا میں ومن اتبعنی اور میرے اتباع کرنے والے اسی راستے پر چلتے ہیں اور اسی راستے پر چلتے رہیں گے تا قیامت, جو اس راستے پہ نہیں چلتا وہ میرے ساتھ نہیں, وہ میرے اتباع کرنے والا نہیں. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے, دعوت تبلیغ کرنی ہے, تو اس طریقے سے کرنی ہے جس طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. وہ سبحان اللہ, پر اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. جس دعوت اور تبلیغ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان نہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان نہ کی جائے وہ دعوت تبلیغ, دعوت تبلیغ نہیں. لوگ شرک کرتے رہیں اور ہم تماشا دیکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, اور سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کسی عام انسان, ذلیل حقیر انسان کو شریک کر دو. رب کہاں اور مربوب کہاں, خالق کہاں اور مخلوق کہاں. وما انا من المشرکین, اور میں بھی مشرکوں میں سے نہیں, میں بھی بری ہوں. بات پھر شرک کی آئی. جہاں پر دعوت تبلیغ کی بات ہو وہاں پر شرک بنیادی باتوں میں سے ہے, اس کو بھی واضح کرنا, بیان کرنا, کیونکہ اکثر لوگ شرک میں غلطی کرتے ہیں اور وہ شرک کے دلدل میں گھسے رہتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور آج کل ہماری امت میں جو شرک موجود ہے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ واللہ پوچھے گا, سب سے پوچھے گا. جو لوگ قدرت رکھتے ہیں اور شرک سے منع نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ سے ضرور پوچھے گا. تو یہ اہم بنیادیں تھیں. آئیے میں صرف گن کے بتاتا ہوں جو بنیادیں ان آیات میں ہمیں ملتی ہیں. نمبر ایک اخلاص, نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, نمبر تین علم یقینی بصیرت والا, نمبر چار توحید کی طرف دعوت دینا اور توحید کا حکم دینا, نمبر پانچ شرک سے منع کرنا, نمبر چھ عمل صالح کرنا, نمبر سات صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا, نمبر آٹھ حکمت سے دعوت دینا, نمبر نو موعظہ حسنہ سمجھنا کیا ہے اس سے دعوت دینا, نمبر دس جدال بالتی احسن کرنا, نمبر گیارہ امر بالمعروف کرنا, نمبر اور امر بالمعروف کے سب سے جو بڑا معروف ہے وہ کیا ہے؟ توحید. اور نہیں عن منکر تیرہ نمبر پہ منکر سے روکنا, اور سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ شرک, شرک سے روکنا. اس کے بعد امر بالمعروف نہیں عن منکر کو آپس میں جدا نہ کرنا, یہ اہم بنیادیں ہیں. اور اس کے ساتھ دو بنیادیں اور بھی ہیں, نرمی سے بات کرنا, جلد بازی نہ کرنا. اور اس کے دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ تَذَكَّرَ وَيَخْشَى. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا فرعون کی طرف, یہ حکم دے کے بھیجا کہ بات کرنا, نرمی سے بات کرنا, ہو سکتا ہے وہ نصیحت پا لے یا اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور آخر میں جو نئے پندرہ نمبر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا. جب دعوت تبلیغ کا کام کرو, جب وقت ملے آپ کو خاموشی کو, تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس وقت کو گزارو. اس کی دلیل میں ولا تنیا فی ذکری, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میرے ذکر سے کبھی رکنا نہیں, لا تنیا تھکنا نہیں, میرے ذکر کو ہمیشہ اپنی زبان پہ تازہ رکھنا. یہ بنیادیں تھیں دعوت تبلیغ کی. جو شخص ان بنیادوں پہ عمل نہیں کرتا اور دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہے, اس کی کیا سزا ہے جانتے ہیں؟ سزا ہے یا ثواب ہے؟ سزا ہے. آئیے دیکھتے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامة ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون. اس لیے کہ وہ اپنے بوجھ پورے کے پورے کامل بوجھ اٹھائیں قیامت کے دن, اور اپنے بوجھ کے ساتھ ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں ان لوگوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا. کتنا اللہ سا میزون, کتنا برا بوجھ یہ لوگ اٹھائیں گے. یاد رکھیں جس نے بھی بغیر علم کے کسی کو گمراہ کیا, اگرچہ وہ یہ سمجھتا وہ اچھا عمل کر رہا ہے, لیکن یاد رکھیں اس نے اس کا بوجھ ضرور اٹھانا ہے اگر اس نے بغیر علم کے کسی کو دعوت دی. تو علم سب سے عظیم بنیاد ہے دعوت کی, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثة من اشد الناس عذابا یوم القیامہ، تین ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن جن کو سب سے زیادہ شدید عذاب ہوگا، اور کون ہیں؟ پہلے میں نے بیان کیا، نمبر ایک جس نے نبی کا قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا، نمبر دو من اضل الناس بغیر علم، جس نے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کیا، اور نمبر تین تصویر بنانے والے. مسلم احمد میں روایت موجود ہے اور علامہ البانی صحیح فرمایا. یہ آج کے درس میں جو اہم باتیں تھیں دعوت و تبلیغ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذریعت کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. تو میں نے کہا ہے جس کو علم نہیں ہے دعوت کا کام نہ کرے، خاموش رہے، اور جس کو علم ہے وہ دعوت کا کام کرے. علم کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مفتی بن جائے، علم کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی علم اسے ہونا چاہیے. میں یہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھو، اور مجھے پتہ ہی نماز ہوتی کیا ہے، بس سمجھ آئے کہ نہیں. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو کہوں، میں اپنی اصلاح تو کروں، میں خود نماز کا علم حاصل کروں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے صحیح طریقے سے، پھر میں آپ کو بھی کہوں، لوگوں کو بھی کہوں. اور یہ مطلب نہیں اس کا کہ لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں نماز پڑھو وہ نعوذ باللہ اس میں وعید میں شامل ہیں. اگر اس کو خود بھی نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، لوگوں کہیں نماز پڑھو اس کو تو اجر ملے گا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں. کیسے؟ اب لوگ شرک کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں شرک سے منع کروں گا ان لوگوں کو تو تفرقہ پیدا ہوتا ہے، لوگ میری بات سنیں گے نہیں، تو شرک سے منع نہیں کرے گا اور لوگ اس گمراہی میں لگے رہیں گے، لگے اسی پر ان کی موت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا نہیں قیامت کے دن تم نے شرک سے منع کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا بوجھ بھی یہ سر اپنے سر پہ اٹھائے گا قیامت کے دن. اسی طریقے سے جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں یا سود کھاتے ہیں، جو لوگ ان کو منع نہیں کرتے کہ بھائی میں یہ کہوں گا تم ہمارے ساتھ سے روزے پہ نکلو بس، یا چلے پہ نکلو مثال کے طور پہ. یہ شخص سودی کاروبار کرتا ہے، اس کو یہ تو بیان کرو کہ سود نہیں کھانا چاہیے یار، جب یہ نماز پڑھے گی اس کی اصلاح ہوگی، یہ خود چھوڑ دے گا. لوگوں نے چھوڑا بھی ہے، یہ الزام نہیں کہ لوگوں نے نہیں چھوڑا، لوگوں نے سود بھی چھوڑا، صحیح بات ہے، لیکن کب چھوڑا اور کتنے لوگوں نے چھوڑا؟ اور جس راستے پہ آپ ان کو بلاتے ٹھیک ہے سود تو چھوڑ دیا، پھر آپ کے ساتھ آ گیا شرک سے، پھر منع نہیں کر رہا، ایک دلدل سے نکل دوسرے میں پھر بےچارہ پھنس گیا، تو اللہ تعالیٰ وہ تو معاف کرے جسے توبہ طائب ہو گیا، اس نے سود سے توبہ کر لی، وہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ توبہ قبول کر لی. اب شرک سے منع نہیں کرتے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کلمہ قبول شرک نہیں ہو سکتا، جانتے ہیں آپ، یہ عقیدہ ہے کہ وہ منع کیوں نہیں کرتے. ایک تو یہ کہتے ہیں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں جس نے ایک دفعہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا اب وہ مشرک نہیں ہو سکتا. تم لوگوں پہ غلط الزام لگاتے پھر مشرک ہیں، تو اب بےچارے یہاں پہ پھنس گئے. اب آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں، یہ اپنا یوسف اسلام، مجھے یاد ہے میرے پہلا آرٹیکل پڑھا جب یہ مسلمان ہوا، تو آپ یاد رکھیں یہ شخص جب مسلمان ہوا صرف سورہ فاتحہ پڑھی، بس سورہ فاتحہ پڑھی یہ شخص مسلمان ہوا. یہ اتنی عظیم سورہ فاتحہ کہ کہتا میں جو بھی کتابیں اٹھاتا تھا یہاں پر لکھا ہوتا اس کا آتھر کون ہے، کسی نے اسے تصنیف کیا ہے. اور قرآن مجید واحد دنیا کی کتاب ہے جس میں کوئی تصنیف کسی کا نام نہیں ہے. میں نے دیکھا یہ کس نے لکھی ہے، کس کی کتاب ہے، تو سورہ فاتحہ کا میں نے ترجمہ پڑھا، پھر اسے میں نے کلمہ پڑھا کہ واقعی ایسی کتاب کا نازل کرنے والا صرف رب ہی ہو سکتے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ جب مسلمان ہوا، یہ بھی اس کا جو آرٹیکل میں نے پڑھا تھا مجھے ابھی تک یاد ہے، اس نے کہا اگر گانے اور بجانا اسلام میں حرام ہے تو میں چھوڑ دوں گا، میں اپنے فیوچر کی پرواہ نہیں کروں گا. لیکن آج دیکھیں صوفیوں کے ہاتھ لگ گیا بیچارہ، تبلیغ کے ہاتھ میں آ گیا وہ، ابھی اس کے جو ناطے ہیں اور گانے بیچارہ ابھی بھی بجا رہے ہیں، وہ مجھے تعجب ہوا والله. وہ شخص جب خود کہہ رہا ہے کہ اگر یہ حرام ہے شریعت میں تو میں اس سے بری ہوں، چاہے میرا فیوچر چلا جاتا چلا جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن لوگوں نے اس طریقے سے بیچارے کو لے کے آئے، بھئی وہ گانے بجانے حرام ہیں، یہ تو حلال ہے، نعتیں پڑھو. اب گٹار اٹھا کے بیچارہ نعتیں پڑھ رہا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ وہ ایک دلدل سے نکل کے دوسرے میں پھنس گیا بیچارہ. الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا، لیکن ہم نے ان کے لیے کیا کیا جن کے پاس حق ہے اور توحید ہے، ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ جو لوگ یہ اس طریقے سے دعوت کا کام کرتے ہیں لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں اپنے پنجے میں، اور دیکھیں اس طریقے سے لوگ موجود ہیں. ہم سنتے ہیں کہ فلانا شخص فلانا کرکٹر ہے، وہ بیچارہ اس کی اتنی بڑی داڑھی ہو گئی، وہ بیچارہ صوفی ہو گیا، تو صوفی ہو گیا راہ راست پر تو پھر بھی نہیں آیا، آسمان سے گرا کھجور میں جرا بھی تک اٹکا ہوا، فائدہ کیا اسے؟ اس طرح کے بہت سارے آپ کو مثالیں ملیں گی. بات یہ نہیں ہے ہم کسی کی تنقید نہیں کرتے, بات یہ ہے کہ آپ اس سے ڈرو جو وحید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی قرآن مجید میں. اگر وہ گمراہی پر ایسے ہی مر گیا وہ گانا بجاتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کا ہم سوال ہوگا تم سے قیامت کے دن, تم نے منع کیوں نہیں کیا کہ گٹار بجانا حرام ہے, کیوں منع نہیں کیا؟ بات سمجھ آئے؟ تو یہ میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا اس طریقے سے ان کے بوجھ اٹھائیں گے. نہیں, اس کے لیے مطلب نہیں ہے. اچھا میں آپ کو میں بتاتا ہوں. اچھا دوسری بات دیکھیں, دعوت اور تبلیغ کا حکم کیا ہے؟ کسے پتا ہے حکم کیا دعوت تبلیغ کا؟ فرض ہے, مستحب ہے, جائز ہے, کیا ہے؟ سب پر فرض ہے, عالم پر فرض ہے, اور فتویٰ کوئی سب پر فرض ہے. اچھا دیکھیں, ابھی میں نے بیان کیا ہے, علم حاصل کرنی دعوت تبلیغ کی بات ہو رہی ہے. جی ہاں,
مسلمان
حاصل نہیں کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو جہاں قیامت کے لیے اس کے پاس قدرت نہیں ہے, تو جب اس کو توحید کا علم آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ توحید کا علم دے سکتا ہے. سوال کا جواب ہے, میں بتاتا ہوں ابھی, تفصیل ذرا سمجھیں. جزاکم اللہ خیر, آپ کی بات درست ہے, لیکن سورۃ العصر میں کیا واضح ہوا؟ سارے انسان خسارے میں ہیں, اور خسارے میں وہ ہوتا ہے جو ایسے عمل کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے, اور اللہ تعالیٰ اس چیز پہ ناراض ہوتے جب انسان کوئی غلط عمل کرے. تو جو دعوت کا کام نہیں کرتا وہ غلط عمل کرتا ہے, اسے دعوت کا کام کرنا چاہیے, یعنی فرض ہے. تو دعوت کا کام اس طریقے سے فرض ہے, کس پہ فرض ہے؟ انفرادی صورت میں, یاد رکھیں. آپ راستے سے گزر رہے ہیں, لوگ بیٹھے نماز نہیں پڑھے اور اقامت ہو چکی ہے, اب آپ پر فرض ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ نماز کے لیے جاؤ. آپ کہنے والے ہیں, دوسرا شخص گزر اس نے کہہ دیا, آپ کا فرض ختم ہو گیا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فلم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے جو شخص کوئی منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اسے روکے, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے, زبان سے نہیں روک سکتا تو دل سے روکے, یہ اضعف الإيمان ہے. اور نہیں, ہم ان کو بھی دعوت تبلیغ کی بنیادوں سے ایک بنیاد میں نے ابھی بیان کیا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, مجبور ہوتے ہیں. دل میں اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ غلط کم عمل ہو رہا ہے, غلط ہوا ہے, آپ اس خسارے سے بچ گئے ہیں. اور اگر آپ قدرت رکھتے ہیں زبان کی تو آپ زبان سے کہیں کہ آپ نماز کے لیے جائیں, آپ کہنے والے دوسرے شخص نے کہہ دیا, آپ کا واجب ختم ہو گیا, فرض کفائی ہو گیا. دوسری بات, گروہ کی شکل میں جو دعوت کا کام ہوتا ہے یہ مستحب ہے, اور مستحب کی دلیل کیا ہے؟ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے. اب ایک گروہ کی صورت میں جو دعوت تبلیغ کا کام کر دیا مستحب ہے. فرض سمجھ آئے کب فرض عین ہوتا ہے, کب فرض کفایہ ہوتا ہے, اور کب مستحب ہوتا ہے, سمجھ آئے کہ نہیں؟ یعنی انفرادی حالت میں آپ منکر دیکھتے ہیں, آپ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے, آپ پر فرض ہے. آپ ہاتھ سے طاقت نہیں رکھتے, زبان سے رکھتے ہیں, آپ پر فرض ہے. زبان سے طاقت نہیں رکھتے, دل میں برا اسے سمجھ لیا, یقین کر لیا, آپ اس خسارے سے بچ گئے, ٹھیک ہے؟ اور گروہ کی صورت میں فرض کفایہ بھی ہے اور مستحب بھی ہے, ٹھیک ہے؟ قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کیوں؟ آپ سے پوچھتا ہوں. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور کلام اللہ تعالیٰ کا صفت ہے, اور صفت کی قسم آپ کھا سکتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کی قسم ہو یا قرآن کی قسم ہو, جائز ہی آپ کھا سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے, اور اس سلسلے میں کسی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ وضاحت کر سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ حدیث کا حوالہ دیں, میں کچھ وضاحت کروں. مجھے پتہ نہیں کہ کس حدیث میں آیا ہے, کسی حدیث کو پتہ ہے کہ کسی حدیث میں ایسا ہے کافر کو کافر نہ کہو؟ پورا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب کفر کا ذکر کیا تو کافر کو کافر ہی کہا ہے. نجومی یا غیب دان کے پاس جا کر اپنی کھوئی ہوئی چیز کے بارے میں معلوم کرنے والے کے بارے میں حدیث میں کیا حکم ہے, کہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, جو نجومی کے پاس جاتے ہیں کیا حکم ہے؟ نہیں نہیں آپ سے نہیں پوچھ رہے. اس نے شرک کیا تفصیل بعد آپ کی درست ہے, لیکن ذرا تفصیل بیان کریں. جو شخص جاتے ہیں جادوگر کے پاس اور اپنی کھوئی چیز معلوم کرتے ہیں اور اس کی تصدیق کر لیتے ہیں تو ایسا شخص کافر ہے. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاہن یا عراف کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں فقط کفر بما انزل علی محمد, بے شک اس نے کفر کیا اس چیز پہ جو اللہ تعالی نے نبی علیہ وسلم پر نازل کی ہے, یعنی وہ کافر. اور جس شخص نے یا جو شخص نجومی یا کاہن کے پاس جائے صرف وہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کرتا کیا ہے اور اس کی تصدیق بھی نہیں کی تو اس شخص کی 40 دن کی نماز نہیں, جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے. ان الانسان لفی خسر, انسان میں عورت شامل ہے تو وہ بھی شامل ہے. انسان عورت انسان ہے کہ نہیں؟ آپ بےچارے عورتوں کے بات کرتے ہیں, وہ تو ہمارے مرد حضرات نہیں کرتے جن کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے, وقت بھی ہے سب کچھ, وہ نہیں کرتے بےچارے. تو آپ کو عورتیں نظر آئی ہیں, اس کے مسلمان بہن حجاب مثال کے طور پر حجاب شرعی نہیں پہنتی اور وہ اپنی زبان سے اسے منع کر سکتی ہے تو اس پر واجب زبان سے کہے, لیکن بلت یہ احسن یاد رکھیں. بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا سلیقہ آپ کا سلوک سب سے اچھا ہونا چاہیے, اور اگلے دروس میں جو سب سے پہلا درس ہوگا ہم اپنی آپ کو کیسے دعوت دیں اپنی اصلاح کیسے کریں اس کی میں عملی مثال انشاءاللہ بیان کروں گا, پھر بعد میں دیکھیں گے کہ دوسروں کی کیسے ہم اصلاح کریں. اور عورت کی بات آئی تو دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عورت کتنا اچھا کام کر سکتی ہے اور ایسا اچھا کام کر سکتی ہے جو مرد بھی نہیں کر سکتے کبھی کبھی. یہیں کی بات ہے, جنوب میں وقت ہے پتہ نہیں کہ نہیں, آپ ان سے پوچھ لیں. وقت ختم ہو گیا, ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا پھر بات وقت ختم ہو. چلو یہاں جنوب کی بات ہے, جیزان کے قریب ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں میں بالکل فقیر اور غریب لوگ رہتے تھے اور جاہل ان پڑھ لوگ تھے, اور آج سے تقریباً 40-50 سال پرانی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. اور وہاں پر لوگ عورتیں حجاب نہیں پہنتی تھیں, ان کی عادت تھی جیسے آج کل ہمارے ملکوں میں بھی اکثر شہروں میں, گاؤں تو دور کی بات ہے, شہروں میں بھی یہ حجاب موجود نہیں ہے. شہروں میں تو یہ معیوب ہے یہاں پہ, لیکن وہاں گاؤں میں اس طریقے سے لوگ عورتیں رہتی. تو ایک جوان جدہ میں آیا, یہاں پر فوج میں بھرتی ہو گیا, یہاں پر اس نے دیکھا کہ بڑا اچھا ماحول ہے, مساجد میں مولوی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دی. جب وہ چھٹی پہ گیا تو اس نے سوچا میں کیا تحفہ لے کے جاؤں اپنے والدین کے لیے. تو اس نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں جو عورتیں وہ حجاب نہیں پہنتی, اس نے ایک حجاب خریدا اپنی والدہ کے لیے تحفے میں, اور ساتھ ایک ٹیپ ریکارڈر اور کچھ کیسٹیں لے کے گیا. اور کیا کر سکتا تھا, خود اگر کہتا تو عام لوگ کیا کہتے, یہ وہاں بھی ہو گیا ہے, یہ بات سنتے ہیں نا, گھر والے بھی سب سے پہلے مخالف ہوتے ہیں. اس نے کہا اپنی بات میں نہیں کرتا ہوں, یہ کیسٹ لے کے جاتا ہوں, یہ ٹیپ ریکارڈر, اور ٹیپ ریکارڈر وہاں پہ تھا ہی نہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے. تو لوگ ذرا متاثر بھی ہوں گے اس چیز سے, نئی چیز ہے, ایک نئی ایجاد نئی ٹیکنالوجی ہے, اور اس میں چنانچہ وہ لے کے جاتا ہے, اس گھر والے خوش ہو جاتے ہیں بھائی ایک نئی چیز آ گئی ہے. اب پورا گھر اس طریقے سے بیٹھا ہے, اس کو درمیان میں رکھا جیسے ایک عظیم گیسٹ آتا ہے, اس کیسٹ کو اس نے چلائی اور حجاب کے موضوع پہ بات ہوئی, سب خاموش. قرآن مجید کی آیات صحیح احادیث سب خاموش ہو گئے, وہ جب خوشی تھی وہ جب سب اکٹھے تھے سب خاموش ہو گئے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. اور ان کے سامنے ایک تو یہ تعجب تھا کہ یہ عجیب سی چیزیں جو بات کر رہی ہے کلام کر رہی ہے, اب ٹیپ ریکارڈر سے کیسے کلام ہو سکتا ہے, یہ تعجب تھا. اور جو باتیں سن رہے تھے پہلے دفعہ سن رہے تھے, اور جب رات کو سونے سے پہلے وہ اٹھا بڑے پیار سے دبے بند کر کے اپنی ماں کو حجاب جو برقعہ وہ گفٹ کیا, یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں, ابھی آپ نے یہ کیسٹ سنی ہے, حجاب اسے کہتے ہیں جو میں لے کے آیا ہوں. صبح اٹھا تو بڑا عجیب منظر دیکھا, اس کی ماں باہر جا رہی ہے اور حجاب کو اپنے اوپر اس طریقے سے حجاب ڈال کے مکمل حجاب باہر جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو شکر کیا کہ الحمدللہ تعالیٰ اس کی ماں کو بھی ہدایت دے دی.